تاکہ جا کر کے بازار میں اس کو رسوا کریں اور جب موقع آئے سامنے بات کرنے کی تو دم دبا کر کے بھاگ نہیں. خیر خائیے بڑے سے بڑے آدمی کے پاس حضرت عثمان کے بارے میں اس طرح آیا, لوگوں نے کچھ باتیں کی تو لوگوں نے کہا کہ کسی کو بھیج کر کے آپ کو خیر خائی آپ کو نصیحت کی جائے, بعض نصیحت آپ کو کی جائے. کسی نے کہا کہ کس کو بھیجا جائے, پھر رائے یہ ہوئی کہ حضرت اسامہ ابن زید کا رسول کے زمانے میں کا رسول کے سامنے لوگوں کی تلاوت کرتے تھے انہیں کو بھیجا جائے تاکہ فوراً سمجھائے. تو حضرت اسامہ نے کیا کہا, بخاری شریف کی روایت ہے, تم لوگ چاہتے ہو کہ حلل اعلان میں ان کو نصیحت کرو, نہیں واللہ لا اکلمہم الا فی السر. بخاری شریف کی روایت ہے, تم لوگ چاہتے ہو کہ حلل اعلان لوگوں کے سامنے سرے بازار ہم ان سے بات کریں اس بارے میں, نہیں ہم تنہائی میں ان سے بات کریں. یہ ہے ادب کا تقاضا کسی بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ یا اس کی نصیحت کا یا چھوٹے سے چھوٹے آدمی, نہ کہ اس کے بلکہ دیکھ کر کے خوش ہو کر کے اور لوگوں کے سامنے اس کو ہوا میں اڑانے کی کوشش کریں تاکہ وہ بدنام ہو اور اس بدنامی کے بڑے کس قدر مصیبتیں آ سکتی ہیں, ہو سکتا ہے وہ غصے میں اور کچھ اپنی کارروائی کر بیٹھے. اس وجہ سے اسلام نے کیونکہ دین امن اور ایمان, ایمان اور اسلام ہر آدمی کے ساتھ ایمان اور امن اسلام اور شرم سے برتتا ہے اور اسی کی تعلیم دیتا ہے. اس وجہ سے جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں دہشت گردی ہے, حقیقت میں وہ اسلام کے دشمن بھی جانتے ہیں کہ اگر اسلام برپا ہو گیا, آپ دیکھیں کہ بہت سے موقعوں بہت سی جگہوں پر لوگ مطالبہ کرتے ہیں اسلامی حکومت ہے اور مسلمان ہیں سب سے, لیکن مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی دین اسلام کی تنفیذ ہو, قوانین اسلام کی تنفیذ ہو, تعزیرات اسلام کی تنفیذ ہو. کیوں ڈرتے ہیں وہ لوگ؟ وہی لوگ شراب پیتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ قوانین اسلام کی تنفیذ سب سے پہلے ہم پکڑے جائیں گے اور دوسرے کام میں بھی سب ہم پکڑے جائیں گے, چوری ہوتی ہے ڈکیتی ہوتی ہے لوگوں کے مال لیے جاتے ہیں سب کچھ. اس وجہ سے خود مسلمانوں میں یہ چیز ہے کہ وہ خود نہیں چاہتے ہیں کہ دین اسلام قوانین اسلام کی تنفیذ ہو, اور دشمن اگر نہ چاہے تو پھر اس کے بارے میں تو گزر ہی ہے, وہ تو جانتا ہی ہے کہ اسلام کسی زمانے میں تھا تو پوری دنیا میں امن تھا, لوٹ خسوٹ ختم تھا, چھ ہاتھ سے پوری تاریخ اسلام میں 600-700 سال کے درمیان کاٹے گئے اور زیادہ ہاتھ نہیں کاٹے گئے, کچھ لوگوں کو قتل کیا گیا, پوری دنیا میں امن. اسی حکومت میں آپ دیکھیے کس قدر لوگوں کی دنیا جانتی ہے کہ کس قدر لوگوں کی عزتیں لوٹی جاتی تھی, ان کے مال لوٹے جاتے تھے, ان کو قتل کر دیا جاتا. اس سے مشہور ہے کہ صرف شبہ میں کسی کو قتل کر دیا گیا کہ اس کے پاس کچھ ہوگا, کسی کا خوشیاں بڑھا ہوا تھا سوچا کہ مال باندھے ہوئے اس کی بنا پر اس کو قتل کر دیا گیا, لیکن اللہ کے فضل سے جب اسلامی تعلیم کا نفاذ ہوا اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکت دیں, اس میں لوچ نہ دیں, اس میں کمزوری نہ دیں. دنیا چاہتی ہے کہ اس میں سب کچھ ہو جائے اور خاص طور پر بڑی طاقتیں چاہتی ہیں کہ اس کو جس نظام سے چل رہا ہے اس کو مٹا دیا جائے. اسلام سے ان کو دشمنی ہے. کس قدر امن ہوا دیکھیے کہ آدمی آپ اکیلے پہاڑ میں جا کر کے رات میں گاڑی لے کر کے, ہم خود الحمدللہ موقع پر مکے سے مدینے جاتے ہیں, راستے میں ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے کے بعد کوئی گاڑی, اب تو بہت چلنے لگی لیکن آج سے 20-25 سال پہلے کوئی نہیں نظر آتا تھا, کوئی خطرہ نہیں الحمدللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں امن و امان ہے, اسلام کا دہشت گردی نہیں چاہتا ہے. البتہ یہ ایک اتنی چیز ہے کہ اگر اسلام پر حملہ کیا جائے گا, مسلمان پر حملہ کیا جائے گا, تو اس کو دفاع کا حق ہے, بدلہ لینے کا حق ہے, پوری دنیا جانتی ہے. ایک جانور پر بھی اگر حملہ کرے گا تو جانور بھی اس پر چیخے گا چلائے گا حملہ کر سکتا ہے. ان کا نبی اسی طرح حضرت ابو ہریرہ اس روایت سے عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يدع بعضكم على بعض وكونوا عباد الله اخوانا. لا تحاسدوا آپس میں حسد نہ کرو, حسد کہتے ہیں کہ کسی کے اوپر اللہ کا احسان ہے یہ تمنا کرے کہ اللہ کی یہ نعمتیں اس سے ظاہر ہو جائیں, یہ ایک حماقت کی دلیل ہے, کمخلی کی دلیل ہے, کمزرفی کی دلیل ہے. آخر اللہ نے دیا ہے, جس اللہ نے دیا اس سے تم خود مانگ لو, کہتے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح فلاں کو دیا ہمیں دے دے, اس سے اگر وہ نعمت ظاہر ہو جائے تمہارا فائدہ کیا ہوگا. لیکن ہوتا ہے یہ انسانی فطرت ہے کہ اس کو حسد کہا جاتا ہے, اسی وجہ سے اور جب اس طرح کی تمنا کرے گا تو ہو سکتا ہے اس کے لیے اس کے زوال نعمت کے لیے ناجائز کوشش بھی کرے, ایسا بھی ہو جاتا ہے. اس وجہ سے دل میں یہ چیز پیدا ہی ہونی نہیں چاہیے کہ فلاں کو اللہ نے دیا ہے اس کا یہ مال ضائع ہو جائے, اس کی اولاد ضائع ہو جائے, اس کی اولاد یا اس کے قدم حشم اس سے تھاک جائیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس وجہ سے آدمی کو چاہیے جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ آدمی تمنا کرے, دھوکا کرے اور طلب کرے کہ جس اللہ نے اس کو دیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے سکتا ہے, مجھے دے, لا تحاسدوا، اسی وجہ سے حسد کے بارے میں فرمایا کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ان الحسد لا یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. غیر رسول کی مبارک الفاظ ہیں کہ لکڑیاں جس سے آگ جس سے لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اس طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے. ولا تناجشوا، ایک دوسرے کو قیمت بڑھا کر کے دھوکہ دینے کے لیے قیمت بڑھاؤ نہیں جو ہے شرام ہے. ولا تباغضوا، آپس میں کینہ نہ رکھو، کینہ کی کوئی ضرورت نہیں. اگر وہ کافر ہے، اگر وہ مشرک ہے، ٹھیک ہے اس کو آپ کینے میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ کافر عدو اللہ ہے، لیکن ایک مسلمان کے خلاف کینہ کیوں رکھا جائے؟ تین دن سے زیادہ جائز نہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو چھوڑے. کس قدر بھی ایک دوسرے کے اندر ناچاسی ہو جائے، تلخی ہو جائے، لیکن تین دن کی اجازت ہے فطرت انسانی کے ساتھ. اللہ نے یہ بھی دیکھی اللہ کی مہربانی، آدمی غصے میں پکڑا ہوتا ہے، فوراً اس سے کہا جائے توبہ استغفار کرو یا جا کر کے اس سے ملو تو ہو سکتا ہے کس طرح امر کا بھی انکار کر دے، لیکن اللہ کا اجازت ہی ہے. تین دن اس غصے اور غم کو آپ ہلکا کر لیجیے، طبیعت میں ہوگا، فلک چندرو ٹھہرتے ٹھہرتے ٹھہر جائے گی، یہ حقیقت ہے. اسی وجہ سے تین دن سوگ منانے کی بھی اجازت دی گئی ہے، تین دن سے زیادہ سوگ نہیں منایا جا سکتا کسی کے مرنے پر. اس کے بعد پھر رسول نے فرمایا وہ خیر حکم الذی یبدأ بالسلام. دوسری حدیث پر رسول نے فرمایا کہ جب دو آدمی لڑ بیٹھتے ہیں آپس میں، ایک دوسرے سے بول چال ان کی ختم ہو جاتی، ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، ہجرت چھوڑ دیتے ہیں، تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے گناہ، اس گناہ کو تین دن تک نہ لکھو. دیکھیے کتنا بڑا رحیم الکریم ہے، اس نفس کو اسی نے پیدا کیا ہے. ادا یعلم من خلق و لطیف الخبیر، وہی جانتا ہے کہ اس نفس کے لیے کون چیز ادا کی ہے، کون چیز فساد کی ہے. تین دن تک اللہ تعالیٰ حکم دے فرشتوں کو کہ کس گناہ کو نہ لکھو، تین دن کے بعد گناہ لکھا جاتا ہے. لیکن ظاہر رسول نے فرمایا خیر حکم الذی یبدأ بالسلام، اس میں سے سب سے افضل دونوں میں سے وہ ہے جو جا کر کے ہاتھ پڑھا کر کے سب سے پہلے کہتا ہے السلام علیکم. اب آپ نے ہاتھ بڑھایا، اس نے ہاتھ ٹھیک کیا، گناہ اس کے اوپر لکھا جائے گا. آپ کا یہ گناہ جو آج لکھنے کے لائق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ختم کر، تین دن تک اس کو بھی اجازت تھی، لیکن اب اگر اس نے خدا سپاٹا نہیں کیا تو ہونا یہ چاہیے کہ ان کو اگر شکایت ہے اپنے بھائی سے جس نے آ کر کے سلام کہا، کہا ٹھیک ہے ہم سلام کر لیتے لیکن ہم آپ سے حق لیں گے، ٹھیک ہے حق لینے کا حق ہے، اور پھر دو چار آدمیوں کو کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود دیا، ہر ایک کو یہ فرض کفایا ہے. اگر کسی محلے میں لڑائی جھگڑا ہوئی دو آدمیوں سے تو تیسرے چوتھے آدمی کے اوپر واجب ہے کہ جا کر کے دوڑ کر کے صلح کرا دے. لیکن ہوتا کیا مسلمانوں کے درمیان کہ آگ عداوت کی آگ کو، ایک دوسرے کے خلاف اختلاف کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے بجائے اس میں اور تیل اور لکڑی ڈال دیتے ہیں. یہ ہے مسلمانوں کی عادت. سر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وہ ان سائے فتانے میں نلبوں میں فصل ہو فاص میں ہو بہ نامہ بہن بغت اقدام ہمارا اخرا فقاتل الذی ذرہ حتی تفیء الی امر اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو ٹولیاں مسلمانوں کی لڑ بیٹھے ہیں تو دونوں میں صلح کرانے کی کوشش کرو. صلح میں تیسرے آدمی حق بات بتائیں گے، جس کے اوپر حق ہے اس کو حق قبول کرے، حق دینا ہے دوسرے کا حق دے. بین بغت عہدہ ہمارا لوکرا، اس کے باوجود بھی اگر وہ بغاوت کر رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں صلح کی بات، اور اللہ کا حکم یہی ہے کہ صلح کرائیں انصاف سے، نہیں مانے فقاتل الذی تبغی، جو بغاوت کر رہا ہے جو نہیں مان رہا ہے اس سے تم دوسرے آدمی کے ساتھ مل کر کے لڑائی کرو گے یہاں. لیکن ہوتا یہ کہ نہیں، اپنے قریبی رشتے دار یا اپنے پہچان کے آدمی ہی کا ساتھ دیں گے کسی حالت میں. فقاتل الذی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، بے انفاق ہاں اگر وہ مان لے تو پھر لڑائی کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا لڑائی کرو، اگر اس وقت جب آپ دیکھیں کہ ہم مجبور ہیں، اور یہ نہیں کہ اب مجبور ہو گئے تب صلح کرنا چاہتے ہیں، آپ اس وقت صلح نہ کریں، نہیں کوئی انفاق پاس لے بنا ہو، پہلے نہیں قبول کیا تھا لیکن اب مجبور ہم قبول کر رہے ہیں تو ان کو وہی مانا ہوا لَتَحْقُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَسْرًا، ظالم کو حق کے اوپر مجبور کر دو تو گویا صلح کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، فوری طور پر کہا تو ٹھیک ہے صلح کرا جائے گا. انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بین اخویکم، مومن آپس میں بھائی ہیں، فأصلحوا بین اخویکم، دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی تم اگر صلح کرانے کی کوشش کرو گے. لا تباغضوا، ایک دوسرے کے سے کینہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے مسلمانوں کے ان تناظر میں دیکھیے احادیث کے، کہ مسلمانوں کے درمیان کہیں بھی جائیے رشتے دار ہیں، خاص رشتے داروں میں زیادہ سے زیادہ کینے کپٹ آپس میں ہوتے ہیں. جس شوق سے آپ نے اپنے لڑکے کی فلاں کیا شادی کی، شادی ہو جاتی ہے، سب کچھ ہوا، ہنگامہ ہوا، کچھ ہی دنوں کے بعد لڑکے اور لڑکی میں اختلاف ہوا تو دونوں خاندان لڑ بیٹھتے ہیں، اور وہ سب سے بڑے دشمن ہو جاتے ہیں جو سب سے زیادہ قریب ہے. پھر رسول نے فرمایا نکاح کا نشان یہ ہے کہ دو دلوں کو صرف نہیں ملاتا ہے بلکہ دو قبیلوں کو ملاتا ہے. مارا اے تشین آدم المحبت من النکاح, محبت سے بڑھ کر کے نکاح سے بڑھ کر کے شادی سے بڑھ کر کے محبت کو پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے. صرف دو جانوں میں نہیں میاں بیوی کے پورے خاندان بھی اکٹھا ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے. عکس اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب کھلا نہیں ہوتی ہے آپس میں کینا کپٹ ہوتا ہے تو وہی قربت زیادہ سے زیادہ دوری میں بدل جاتی ہے. لا تفاقدوا آپس میں کینا نہ رکھو, ولا تدابروا ایک دوسرے کو پیٹ نہ دو یعنی ایک دوسرے سے ملو یعنی ایک دوسرے سے بھاگو نہیں اس معنی میں کہ وہ ہمیں ہم سے مل نہ لے. اگر کوئی ملنا چاہتا ہاتھ بڑھا کر کے تو اس سے ضرور دوڑ کر کے ملو. اسی وجہ سے جو شخص پہلے ملے گا وہ تو دونوں میں سے اچھا ہوگا. ولا یبیع بعضکم بیع علی بیع بعض, ایک دوسرے کے بیع و شراء میں کوئی داخل نہ ہو جب تک کہ وہ بیع کو چھوڑ نہ دے. بات ہو رہی ہے جیسے کہ مثال دی ہم نے کہ یہ بات کتاب 10 روپے میں طے ہو جائے گی, تیسرا آ کے کہتا ہے 10 کی بجائے ہم 13 دے رہے ہیں اس کو چھوڑو ہم لے رہے ہیں. جب تک ہماری اس کی بات ختم نہ ہو جائے تیسرے کو گھسنے کا حق نہیں ہے کیونکہ کسی نے ایک دوسرے کے خلاف پینا ہو سکتا ہے دسویں ہو سکتی ہے وہی مار پیٹ ہو سکتی ہے ایسا ہوتا ہے. یہ واقعاتی چیز ہے. وہ کون ہوئے عباد اللہ اخوانا, ان سب چیزوں کو جو دشمنی اور اختلاف کے ہیں بھائی چارگی کے خلاف ہیں ان سب کو چھوڑ کر کے اللہ کے بندے بن جاؤ, ایک بھائی بن جاؤ. کون ہوئے عباد اللہ, اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ. جس طرح بھائی جو ہے بھائی کے لیے خیر چاہتا ہے اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاؤ. المسلم آخر المسلم, جان لو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اور یہ حقیقت ہے وہی دو جڑوے بھائی ہیں یا دو ایک پیٹ کے بھائی ہیں سگے بھائی ہیں, اگر ایک کافر ہے ایک مسلم ہے تو دونوں کی اخوت ختم ہے. اگرچہ وہ مسلمانے کی اخوت بھائی چارگی باقی, لیکن اسلامی اخوت جس چیز کو کہتے ہیں اور دوسرے حقوق جس کے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہوتے ہیں وہ حق سگے بھائی پر نہیں رہ جاتا ہے. المسلم اخو المسلم, دنیا کا کہیں کہ کوئی مسلمان ہو وہ مسلمان کا بھائی ہے. اس کا مظہر کیا ہونا چاہیے اس بھائی چارگی کا اور قوت کا, سر رسول نے اس کی تفسیر بھی فرمائی, لا یظلم ہو, ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے. ولا یخذل ہو, اس کو ضرورت کے تحت مدد کی ضرورت ہے اس کو تو ضرورت مدد کی ضرورت ہے اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے, ضرور مدد دیتا ہے حد تل امکان. اگر آپ کو طاقت نہیں تو دوسرے کو طاقت ہے اس کو چاہیے کہ اس کی مدد کرے. کسی بھی پہلو میں ہو, بھوک مر رہا ہے جائز نہیں کہ پڑوسی اس پیٹ بھر کر کے سوئے, اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید مال دیا ہے اور پڑوسی بھوکا سوئے, کیا رسول نے فرمایا لا یومن, وہ شخص کامل ایمان کا مالک ہی نہیں, وہ شخص مکمل مومن نہیں ہے. من یبی تو شبان و جار ہو قاون, کہ جو پیٹ بھر کے آسودہ ہو کر کے سو رہا ہے اور اس کا بھائی پڑوسی بھوکا سو رہا ہے, سبحان اللہ. لا یومن, واجب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ دیا ہے تو آپ اکیلے نہیں چند آدمی کے ساتھ اکٹھا ہو کر کے, جس طرح پیر رسول کا طریقہ تھا کہ لوگ کچھ کسی زمانے میں کسی قبیلے کے وقت آئے مضر کے, وہ مسلم شریف کی روایت میں ہے, ان کی کسی کے پاس صابن تھا تو چادر نہیں تھی, چادر تھی تو ایک چادر میں پورا جسم لپیٹے ہوئے, تیسری کی چادر پھٹی ہوئی کسی طرح پکڑ کر کے اپنی سطح جھانک رہا ہے لمبا رہا. دیکھیے صحابہ کرام مدینے میں بھی غربت کے شکار تھے, تو کوئی شک نہیں بہت ہی شدید, لیکن ان کی اس غربت کو دیکھ کر کے پیر رسول کا چہرہ بدل گیا غم میں. صبح آپ کھڑے ہوئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو اپنے بھائیوں کی مدد کرو. کوئی آدمی ایک مد بھی لے آئے آدھا مد ہی لے آئے, تھوڑی دیر میں صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کپڑوں کا ایک ڈھیر ہو گیا, کھجوروں کا ایک ڈھیر ہو گیا, گیہوں کا ایک ڈھیر ہو گیا. تو یہ شان ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ مسلمان, اللہ تعالیٰ ایسے ہی دنیا میں پیدا کیا ہے, کسی کو غریب پیدا کیا تو اس کے پڑوس میں لاکھوں کا مالک ہے, وہ اس کے سمے 10 آدمیوں کو خرید بھی سکتا ہے, یعنی اتنی طاقت دی اللہ تعالیٰ. تو اب اس حد تک وہ بے غیرت نہ ہو جائے کہ اپنے بھائی کی مدد نہ لائے, فضل چھوڑنا جائز نہیں ہے, کچھ اپنا دے کر کے دوسروں سے بھی اٹھ کر کے مدد مانگ لے. اور اس حالت میں اس مانگنے کی بڑی عزت ہے, پیر رسول نے اجازت دی ہے کہ آدمی اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کے بارے میں, اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو مستور الحال ہے, یہ مشہور نہیں ہے کہ وہ غریب ہے, اچانک اس کو کوئی ایسی مصیبت ناگہانی آ گئی کہ اس کا مال اموال سب چلا گیا, اگر جا کر کے کسی سے مانگے تو لوگ کہیں گے دیکھو وہ ناجائز مانگ رہا ہے, اس کے پاس تو مال تھا. اس وجہ سے پیر رسول نے فرمایا یقوم و تلاش تم من ذوی الحجہ من قومہ, اس کے قوم کے عمر رسیدہ اور عقل والے تین آدمی کھڑے ہو کر کے کہیں گواہی دیں ان فلان اصابت کو پاسا فلاں کو بھوکمری آ گئی ہے, فاقہ لگ گیا ہے, اس کے کھانے پہ اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے, اس کے لیے مانگنا جائز ہے اور خود وہ مانگے تو جائز ہے. تو یہ ہونی چاہیے شان مسلمانوں کی. ولا تنازع ولا لا يظلمه, اس پر ظلم نہیں کرتا ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر. ولا يحقره ولا يحقره, اس کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا ہے. سبحان اللہ, دنیا یہی ہے کہ اگر کسی کے پر کپڑے صاف نہیں ہیں, پھٹے پرانے ہیں, تو آدمی اس کو حقیقت سمجھتا ہے. اور اس کی مثال اس عربی مثال میں بڑی اچھی دی ہے, کہتے ہیں آدمی کی طبیعت کبھی کتے کی طبیعت ہو جاتی ہے. اللہ اکبر, یقین یہ چیز ہے انسانی فطرت میں, کسی صاف کپڑے پہنے والے گھوڑے پر سوار یا اچھی سواری والا آدمی آ کر کے کھڑا ہو جائے گا تو بڑے ادب سے آپ اس سے پوچھیں گے کہاں گئے. ایک آدمی گزر رہا بےچارا غریب لاٹھی لے کر کے پھینک رہا ہے, پھٹے کپڑے والا ہے, اس کی پرواہ نہیں کریں گے. کہتے ہیں کتا بھی پھٹے کپڑے والے پر بھونکتا ہے اور جو صاف کپڑے والے ہوتے ہیں ان کے سامنے دم جاتے ہیں. تو آدمی کو چاہیے کہ کتے کی سکتا نہ ہو. سبحان اللہ, تو لا یحقر ہو, اس کو حقیر نہ سمجھے. یہی حقیر جس کو آپ سمجھ رہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہو. بہت ہی والا زیادہ لے لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ان شاء اللہ اس کو پورا کیا جائے. آپ لوگ اللہ تعالیٰ توفیق میں دعا کریں کہ بیٹھا جائے اور آپ لوگ روزانہ بیٹھا جائے انشاءاللہ باتیں رہیں گی. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی کی بات ہوگی انشاءاللہ, کوئی غلط بات نہیں ہوگی. اور اس مجلس کو بہت ہی مبارک سمجھیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ صرف اللہ کا کلام اللہ کی کتاب سننے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کے اوپر فرشتے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. انشاءاللہ اس کو اجر اور باعث ثواب سمجھ کر کے چند دن تو آپ نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کے لیے سج دیا ہے, اس کو اس مبارک شہر میں جو وحی کا شہر تھا, قرآن اور حدیث کا شہر تھا, علم کا شہر ہمیشہ ہر زمانے میں رہا ہے. غربت کے زمانے میں بھی مسلمان ہر زمانے میں علماء آ کر کے حج کر کے یہاں درس دینے بیٹھتے تھے. ہر زمانے میں لوگ یہاں سے علم لے کر کے اور صحیح عقیدہ لے کر کے جاتے تھے. ہم کوشش کریں کہ ان اوقات کو ضائع نہ کریں, علماء کے سامنے بیٹھ کر کے. اور عالم کو چاہیے کہ اللہ رسول کی بات ذمہ داری سے کہیں, اللہ تعالیٰ کہیں اس کو بھی پوچھا جائے, خاص طور پہ اس کالے گھر کے سامنے اتنی بڑی بات. اگر غلط بات کہہ رہا ہے تو وہ بھی بہت سختی سے اس کی گرفت ہوگی ادا کیا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ توفیق دے یہ بات بتانے کی, ہم سب کو اس سے استفادہ کرنے کی. جناب علی, میری پہلی بیٹی جو شادی شدہ ہے ماشاءاللہ بال بچوں والی ہے, اس نے اپنا زیور فروخت کر کے اپنے والد یعنی کہ مجھے 20,000 ریال دیا, اور چھوٹی بیٹی نے بھی اپنا زیور بیچ کر مجھے 30,000 ریال دیا. اللہ تعالیٰ اس قسم کی بیٹیوں کو اپنے باپ کی خدمت کے لیے توفیق سے زیادہ سے زیادہ کتنی مبارک بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے, یعنی زیور ضروری نہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ لاد کر کے رہیں, اسے زیور کی ہلکے سے زیور کی جتنے کا فرض نہ ہو زکات اتنے کی اجازت ہے, اور مزید ہوگا تو اسے زکات ہی دینا پڑے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی, اور میرے دونوں دامادوں نے 10,000 اور دوسرے نے بڑے مبارک داماد پائے. بھائی اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے, آپ ان کے لیے دعائیں کریں. اور انہوں نے یہ شرط لگائی کہ اگر آپ اپنی زندگی میں ادا کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے, اور اگر آپ فوت ہو گئے تو ہم معاف کر دیں گے. اور میرے بیٹیوں کی جو رقم ہے ان کے خاوند کہتے ہیں کہ یہ مال ان کا ہے, جس کو چاہیں دیں نہ دیں یہ ان کا حق ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کیا یہ سب مال میرے لیے اسلام میں حلال ہے؟ انہوں نے دامادوں نے جو دیا ہے, بیٹیوں نے اگر دے دیا ہے کہ آپ اس کو اپنے مصرف میں خرچ کریں تو آپ کے لیے حلال ہے. بیٹا اور بیٹی کا مال یہ باپ کا مال ہے, مالوں کا لحاظی. پیارے رسول نے فرمایا بچے کو مخاطب کر کے کہا لڑکے کو کہ تمہارا مال یہ تمہارے باپ ہی کا ہے, باپ ضرورت کے ساتھ اس کی بغیر اجازت کے بھی بیٹے سے لے سکتا ہے, بیٹی کا مال اگر اس طرح زیادہ ہے تو ضرورت کے ساتھ لے سکتا ہے. اور باقی دامادوں نے کہا ہے کہ آپ کو اگر توفیق ہوئی تو ادا کیجیے, اگر نہیں ہوگا تو بس آپ کوشش کریں ادا کرنے کی, نہیں تو زندگی میں معاف کرا لیجیے. یہ حلال ہے آپ کے لیے انشاءاللہ, یہ سب سے بڑا حلال ہے. کیا اگر میں حرم میں موجود ہوں لیکن میں دوسری منزل پر تحفیظ کر رہا ہوں یا وضو کرنے گیا تو پہلے سب میں اپنے لیے کوئی چیز رکھ سکتا ہوں تاکہ میری جگہ کوئی اور نہ بیٹھے؟ نہیں, اگر آپ تحفیظ میں ہیں کام کر رہے ہیں تو آپ کو جگہ پکڑنے کی ضرورت یا اجازت نہیں شرعی طور پر, کیونکہ آپ دوسرے کام ہیں. لیکن اگر آپ صرف نماز کے لیے وہاں انتظار کر رہے ہیں، طواف کے لیے گئے آپ کی جگہ محفوظ رہے گی، وضو کرنے کے لیے گئے آپ کی جگہ محفوظ رہے گی، عام حالات میں آپ دو گھنٹے چار گھنٹے وہاں رہے اور یہاں کسی استاد نے ہماری جگہ پکڑو، یہ چیز پرانے زمانے سے مصیبت رہی ہے. 800 اور کچھ میں ایک عالم نے اس موضوع پر خاص طور پہ یہ ایک کتاب لکھی ہے رسالہ، کہ یہ لوگ ظلم کرتے ہیں کہ لوگوں کو پیسے دے دیتے ہیں کہ ہمارے لیے جگہ پکڑو، اپنا کام کرتے ہوتے ہیں، اقامت کے قریب آ کر کے پہلے سب میں گھستے ہیں، لوگوں کے گھر میں پڑھاتے ہیں، ان کو اجر کے بجائے وزر یعنی عذاب ملے گا. یہ پرانے زمانے علماء کا فتویٰ ہے. جس وجہ سے تاخیر میں آپ اپنا کام کریں تو یہاں جگہ نہیں پکڑ سکتے، لیکن اگر آپ بیٹھے ہیں تو آپ کے لیے گئے، پھر آپ آ کے بیٹھ گئے، ضرورت پڑی پیشاب پیخانے کے لیے گئے، آ کر کے بیٹھ گئے، آپ کی جگہ محفوظ رہے گی. شرعی طور پر اس کو یہاں رکھے کیا کوئی سب سود اس لیے لے کہ وہ کسی غریب کو دے دے گا؟ ہاں ٹھیک ہے، اگر مجبوراً ایسی جگہ آپ کا پیسہ ہے جہاں سے سود لینا، سود دے کر کے اس معنی میں جب اپنا مال دینا کہیں کہ اس سے سود لیں تاکہ غریبوں کی مدد کریں، یہ جائز نہیں. آپ سود لینے اور سود کھانے کے گناہگار ہوئے، لیکن اس کی ایک شکل یہ سمجھیں آپ کہ اب دنیا میں بینکوں کے علاوہ دوسری جگہ گھر میں رکھے ہیں پیسے وغیرہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اگر کسی سودی بینک میں رکھ رہے ہیں اس معنی میں کہ ہم سود نہیں لیں گے صرف اپنے مال کے حفاظت کے لیے، لیکن وہی سودی مال اگر آپ نہیں لیں گے تو دوسرے یہودی بینک اور دوسرے بینک اپنے مصلحت میں اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ جس قسم کا سود جو مجبوراً آپ کو زبردستی دیا جا رہا ہے اس کو وہاں نہ چھوڑیں، آپ لے کر کے پھاڑ دیں جلا دیں یا غریب کو دے دیں، وہاں آپ غریب کو دے سکتے ہیں، لیکن کس معنی میں کہ ہمارے پاس 10,000 ہے اس کو ہم کہیں دے دیں سود پر اور اس سے جو نفع آئے گا مسلمان کو کھلائیں گے، یہ حرام مال کسی مسلمان کو کھلانا جائز نہیں، یہ حرام مال ہوا، مجبوری کے ساتھ جو ملا ہے اس کو فتویٰ دیا جاتا ہے کہ مصلحت کے طور پر وہ مال ضائع نہ ہو غریب کو دیں، لیکن جان بوجھ کر کے آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال خراب قسم کا اللہ کی راہ میں نہ نکالو، اس قسم کا مال کہ اگر تمہیں دیا جائے ان تک میں روپی آنکھ بند کرو گے اس سے نہیں لوگے، خود نہیں لیتے ہو ایسی چیز تو دوسروں کو کیوں دیتے ہو؟ جناب ایک آدمی عمرہ کرتا ہے، حلق کروانے کے بعد کپڑا اوپر لے جا کر سو جاتا ہے، اوپر لے جا کر سو جاتا ہے کیا مطلب؟ یعنی ڈھانک کر کے سر وغیرہ حلق کرا لیا تو وہ احرام سے نکل گیا، اب یا تو وہ احرام پہنے رہے یا آپ سر کرتا ٹوپی سب کچھ پہن لیں، اب وہ احرام سے نکل گئے سر ڈھکنے میں یا اور یعنی عورت منہ ڈھکنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ غسل نہیں کرتا اور احرام غسل کرنا ضروری نہیں، آپ پاک ہیں تو آپ وہی کپڑا بدل کر کے اور پھر آپ نماز روزہ دوسرے دو چار دن کرنے کی ضرورت پڑے تو نہ کریں تو کوئی حرج نہیں، صفائی کا مسئلہ الگ ہے، اس پر کوئی دم نہیں ہے. اگر سو گیا احرام عمرہ مکمل کر کے اس نے سر بھی نہیں مڑایا اور سو گیا تو اس پر بھی کوئی دم نہیں ہے، اٹھ کر کے آرام سے مڑا لے گا، لیکن جب تک سر نہیں مڑائے گا اس کو ڈھکے گا نہیں. اگر کوئی شخص اپنے نفس پر عبور نہیں رکھتا، کسی بھی طریقے سے منی کا خروج کرتا ہے، مثلا پیٹ کے بل لیٹ کر یا نفس کو ہلا کر کے یا اسے، کیا ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے شخص کے بارے میں حکم ہے کہ یہ غلط کام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین هم لفروجهم حافظون، مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، صرف اپنی بیویوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اپنے شرمگاہ کو یا لونڈیوں کے ساتھ، سبا وڑا ہزار ہے، اس کے علاوہ شرمگاہ کو غلط انداز سے استعمال کرنے والا اولائی کا حکم العدوم، وہ اللہ کے حد سے تجاوز کرنے والا ہے. لیکن کیوں ایسا کرتا ہے آدمی، مجبور کیوں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ غلط لت پڑ چکی ہوتی ہے، اگر آدمی مجبور ہے شہوت نفس سے، شادی کی طاقت نہیں یا شادی ہے بیوی بچوں سے دور ہے، تو پھر رسول کا نسخہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا نسخہ استعمال کریں. پھر رسول نے فرمایا ہے بخاری شریف مسلم شریف وغیرہ کی روایت ہے، رضی اللہ عنہ مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب، نوجوانوں کی جواب سن لو، تزوجوا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کو شہوت نفس ہو اور خرچ برداشت کرنے کی طاقت ہو فلیتزوج تو شادی کر لے، ومن لم یستطع شہوت نفس ہے لیکن کھانا پینا اکٹھا کرنے یا گھر کا انتظام کرنے کی طاقت نہیں، غریب ہے، فعلیہ بالصوم تو روزے رکھے فائن نہ ہو جاؤں، روزہ اس کو خطی کر دے گا، خطی تو نہیں کرے گا لیکن اس کے اس شہوت کی تعدیل کر دے گا اور اس کو ہلکا کر دے گا. اس وجہ سے جو نسخہ پیارے رسول نے بتایا اس کے علاوہ دوسرا نسخہ استعمال کرنا، کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ دوا کے ذریعے سے اس کو سر کم کرانے کی کوشش ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ دوائیں کبھی کبھی نقصان ہو سکتی ہیں اور پیارے رسول چاہتے نہیں ہیں کہ آدمی اپنی اس شہوت کو جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی اس کو ضائع کرے. حضرت عثمان بن مسعود بخاری شریف کی روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اجازت مانگی تبسل کی، استاذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التبسل، تبسل معنی شادی مطلق نہ کرنے کی اجازت مانگی، تو پیارے رسول نے اجازت نہیں دی. ولو اذن لنا، اگر آپ اجازت دیے ہوتے لخت پسینا تو ہم اپنے کو خطی کر لیتے، جائز نہیں ہے. ابھی اس کو محفوظ رکھیے، طاقت نہیں آپ کے پاس، پیسے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ دے بعد میں، تو شادی کیجئے، یہ بھی ایک نعمت ہے اور انبیاء کی فطرت ہے. من رضی اللہ عنہ سنتی بڑے زمین نہیں کر رسول فرمانا، اس طرح نکالنا جائز نہیں ہے. پاکستان میں بہت سے بچے ایسا کرتے ہیں، بچے کریں یا بڑے کریں، بچوں کے لیے تو طب حکمت میں پڑھا ہے کہ وہ بچے اگر بچپن میں اس طرح کی کام کا کام کرتے ہیں تو بڑے ہو کر کے وہ بیکار ہو جاتے ہیں، عورتوں کے لائق نہیں رہتے. اس وجہ سے بچوں پر ان چیزوں کا بھی مراقبہ ہونا چاہیے، غلط فلمیں غلط یہ سب چیزیں دیکھ کر کے وہ اپنے کو ضائع کر لیتے ہیں تو دنیا جانتی ہے. کتاب و سنت سے جواب عنایت فرمائیں، کیا عقائد کو نہایت کر کے کیا ہے، کیا عقائد کو ثابت کرنے کے لیے دلائل میں علماء کے اقوال دلائل میں پیش کیے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، علماء کے اقوال جو مبنی پر کتاب و سنت میں ہیں، یعنی یہ کہ اس آیت کی تفسیر حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت یہ علماء امت کے سب سے پہلے قطار کے پہلے سب کے آدمی، پھر اس کے بعد تابع تابعین، اتباع تابعین، ائمہ اعظام اربع، اور اس کے علاوہ اس امت میں ہزاروں ائمہ رہے ہیں الحمدللہ، ان کی تفسیر لی جا سکتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص بغیر کسی دلیل کے کوئی تفسیر کسی عقیدے کی کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، مستوی کا معنی جیسے کہا جاتا ہے فلان استوى علی الکرسی، فلان کرسی پر مستوی ہوا، مستوی کے معنی بیٹھا، آپ اس کا معنی یہی سمجھ لیں، یہ بیٹھنا ہی معنی استوى کا ہے. اب لوگوں نے اس کی تفسیر کی، بعد کے علماء نے، صحابہ کرام نے اس کو اسی معنی میں سمجھا. حضرت امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ استوا کا معنی کیا ہے، تو حضرت امام مالک نے کہا الاستواء معلوم والکیف مجهول، استوا کا معنی ہر ایک جانتا ہے. کوئی کہے کہ استوا علی الارض، زمین پر بیٹھا، فاذا استویتم علی ظهورها، اللہ تعالیٰ فرمائے یہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ تمہارے تابع کیا ہے، فاذا استویتم علی ظهورها، جب ان کی پیٹھوں پر بیٹھو، فقولوا الحمد للہ الذی سخر لنا هذا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نکیل ہمارے ہاتھ میں دی ہے، ہمارے تابع اس کو کیا ہے. تو استوا کے معنی یہ ہے، الاستواء معلوم والکیف مجهول، کس طرح اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں، پہلے لٹکا کر کے، پالٹی مار کر کے، یا کیسے ہیں، اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں، مجہول اللہ تعالیٰ بیان نہیں کیا. والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے. اب بعد کے علماء نے تیسری چوتھی صدی، جس کو کہا جاتا اشعری عقیدے کے، اور عام طور پر عقائد نسلیہ، اس میں اگر کوئی آدمی عالم ہیں پڑھے ہوں گے تو جانتے ہوں گے، عقائد نسلیہ نے عقیدے کا نص کیا، عقیدے کو ضائع کیا ہے. اس میں صاف لکھا ہے کہ استوا کے معنی استولا ہے، استولا یہاں غلط ہو گیا، یہاں کی اس کی بات نہیں لے جائے گی. صحابہ کرام نے جس معنی میں سمجھا وہی معنی پیارے رسول کے سامنے سمجھ کر کے وہ جیے، اور اللہ تعالیٰ نے رضامندی کا اظہار کیا، وہی معنی لیا جائے گا. اور اگر اس کی تفسیر کر رہے ہیں جیسے امام مالک نے کہا ہے، تو اس کی تفسیر جس طرح آپ نے کہا کسی عالم کے قول سے کی جا سکتی ہے، کی جا سکتی ہے. یا آپ نے پھر بتایا، یا اعمال میں سلف کا عمل جو ثابت نہ ہو مگر مشہور ہو تو کیا اس پر عمل کرنا صحیح ہے؟ ثابت نہ ہو بہت مشہور پھر کیسے؟ ایک مسلمان اسلام جو ہے ثابت ہونے ہی کا نام ہے، یعنی کتاب اور سنت سے وہ مسئلہ ثابت ہو، نہیں ہے تو اس کتاب سنت کی دلیل سے ہمارے ائمہ نے اس میں اجتہاد کیا ہے، وہ بھی اجتہاد ائمہ دین کا جز ہے. ایک ہی آیت سے دو معنی ائمہ نے سمجھا، آیت دونوں معنی کا محتمل ہے، دونوں کو صحیح کہا جائے گا. ایک کو لے کر کے دوسرے کو غلط کہنا، یا کسی ایک ہی کو کے پیچھے ہمیں چڑھانا، یہی تقلید سختی ہے، اس کو اسلام نے برداشت نہیں کیا، یہ حقیقت میں صحیح نہیں ہے. ہمارے سب ائمہ ہیں، اور علماء کو چاہیے جو اقوال اور ادلہ کو دیکھ کر کے راجب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ یہاں ان کی یہ بات زیادہ راج ہے, وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں. لیکن اگر ثابت نہیں ہے پیارے رسول سے کوئی حدیث, اس کی بنا پر کوئی عمل مشہور بھی ہو تو وہ عمل ضعیف ہے, کیونکہ بنیاد جس چیز کی کمزور ہوگی وہ عمارت ہی کمزور ہوگی. جب پیارے رسول سے وہ ثابت نہیں ہے اور دین پیارے رسول سے لائے ہوئے چیزوں سے قرآن حدیث سے ثابت ہوگا, تو پھر نیا بغیر کسی ثابت ہوئے چیز کے مشہور عمل پر عمل کریں گے تو یہ بدعت ہو جائے گی, یہ دین کی چیز نہیں ہوگی. کیا اس پر مکان صحیح نہیں ہوگا؟ عقیدہ صحیح کے کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ صحیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو تفسیر انشاءاللہ میں جہاں تک یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ ہو سکتا ہے کچھ دنوں دو ایک دن کے بعد انشاءاللہ صحیح عقیدہ کی کتاب انشاءاللہ لا کر کے اور اس پر قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ اس کو آپ کو سنایا جائے گا. عقیدہ صحیح ہے کہ پیارے رسول کے زمانے میں جس طرح اللہ کے بارے میں سوچا جاتا تھا, اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھا جاتا تھا, وہی عقیدہ ہمیں اس وقت میں رکھنا ہے. اور جو عقیدہ اس زمانے نہیں تھا, نیا عقیدہ اس کی تفسیر نہیں کرنی, وہی چیز غلط ہو جائے گی. کیا بد عقیدہ یا مشرک کے اعمال قبول ہوتے ہیں؟ بد عقیدے میں بڑی تفصیل آ جائے گی, یعنی غلط عقیدہ ہے لیکن وہ کفر اور شرک پر نہیں پہنچتا ہے تو انشاءاللہ اس کے اعمال قبول ہوں گے, البتہ اس حد تک اس کے اعمال کے ختم ہونے کا کچھ خطرہ ہوگا. لیکن اگر مشرک ہے, جس کو مشرک کہا جائے, مشرک کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم پیدا کرنے والے ہیں, ہم روزی دینے والے ہیں, جا کر کے کسی قبر کے سامنے کہے آخر